السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کا آغاز ہوتا ہے، اس کے لیے میزبان ہوں خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ لاپتہ ہونے والے ایک ترک جوڑے کو عدالتی حکم کے باوجود ملک بدر کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ کرم ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ کرم ایجنسی سے ملحقہ خوست اور پکتیا میں ریزولوٹ سپورٹ مشن اور افغان فورسز نے آپریشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹس۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے میں مبینہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد۔
پاکستان کی طرف سے افغانستان میں پولیس کے تربیتی مرکز پر حملے کی شدید مذمت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
شیعہ ہزارہ برادری پر مہلک حملوں اور ان کی ٹارگیٹڈ کلنگ پر سپریم کورٹ کا صوبائی حکومت سے جواب طلب۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا سے متعلق خبریں۔ افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پاکتیا میں منگل کی صبح خود کش بمباروں اور مسلح جنگجوؤں کے پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر حملے میں صوبائی پولیس کے سربراہ سمیت کم از کم 52 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔
تاج محل تنازع کے درمیان وزیر اعظم مودی نے تاریخی ورثے کا دفاع کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی تاج کا دیدار کرنے آگرہ جائیں گے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ جھارکھنڈ میں ایک سرکاری دکان سے راشن بند ہو جانے کے سبب ایک 11 سالہ بچی کی بھکمری سے موت۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ کے امیگرنٹ ویزا پروگرام کے لیے جو گرین کارڈ لاٹری کے نام سے اپنی پہچان رکھتا ہے، درخواست دینے کا آغاز 18 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس حملے کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں پشاور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں شمیم شاہد۔ جی السلام علیکم شمیم۔
وعلیکم السلام۔
بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں۔
کرم ایجنسی میں کل رات سے لے کے اب تک کرم کی سردی علاقے میں 4 مبینہ امریکی ڈرون حملے ہوئے ہیں، جس میں ابھی تک جو غیر مصدق اطلاعات ہے اس میں تقریباً 3600 مبینہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ جو کل رات گڑی کے علاقے پشخرام میں ڈرون حملے ہوئے تھے، اس میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر جو آج ہونے والے ہیں تو اس میں جو تعداد ہے وہ ابھی تک کوئی 9 بتاتا ہے، کوئی 11 بتاتا ہے، مگر ابھی تک مصدقہ اطلاعات نہیں آئے ہیں۔ کرم ایجنسی کی جو پولیٹیکل حکام ہے وہ تو تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں حملے ہوئے ہیں، مگر ابھی تک وہ اس سے انکاری ہے کہ یہ حملے پاکستان کی حدود میں ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وہاں پر جو مقامی قبائل ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ یہ حملے کس طرف ہوئے، اس طرف ہوئے یا وہاں پر ہوئے، افغانستان کے حدود میں ہوئے ہیں، مگر ابھی تک وہاں سے کوئی مطلب اطلاعات نہیں آئے ہیں، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو مقامی قبائل ہیں انہوں نے نقل مکانی کیے ہیں اور وہاں پر ٹیلی فون کا بھی رابطہ نہیں ہے، اسی وجہ سے تصدیق شدہ اطلاعات ابھی تک موصول نہیں ہوتے۔ مگر یہ جو کل رات جو ڈرون حملے ہوئے تھے پیر کی رات کو، اس میں اہم کمانڈر بھی مارے گئے۔ اسی طرح آج جو اسی علاقے میں ڈرون حملے ہوئے اس میں بھی 2 کمانڈروں کے مرنے کی اطلاعات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ زیادہ لوگ ٹینشن میں ہیں، جو مقامی قبائل ہیں وقتاً فوقتاً ڈرون طیارے جو ہے وہ ہوا میں وہاں پر پھرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے عام قبائلیوں میں بھی بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔
بہت شکریہ شمیم شاہد۔ یہ ہمارے نمائندے تھے پشاور میں شمیم شاہد، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ 4 ڈرون حملے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 36 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ اور پاک فوج نے کہا ہے کہ کرم ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ کرم ایجنسی سے ملحقہ خوست اور پکتیا میں ریزولوٹ سپورٹ مشن اور افغان فورسز نے آپریشن کیا ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، وہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی السلام علیکم اشتیاق۔
جی وعلیکم السلام سر۔
یہ بتائیے گا کہ کیا آئی ایس پی آر نے آپ کو خبر دی ہے؟
جی کل رات سے ہی یہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ پاکستان کا جو قبائلی علاقہ ہے کرم جو افغان سرحد کے قریب واقع ہے وہاں کو ڈرون حملہ ہوا ہے, اور آج بھی پاکستانی ذرائع ابلاغ کے علاوہ جو بین الاقوامی خبر رسائی ادارے ہیں ان میں بھی ایسی رپورٹیں آئی تھیں. لیکن اب سے کچھ دیر قبل جو فوج کے ترجمان ہیں میجر جنرل آصف غفور, انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو کرم ایجنسی ہے اس کے سرحد پار دوسری جانب افغانستان کے صوبوں فوج اور پکتیا میں افغان فوج اور اس کے علاوہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج جنہیں ریزیڈیوٹ سپورٹ مشن کہا جاتا ہے وہ شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہیں, اور جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہاں ان کے بقول سرحد کی دوسری جانب کئی فضائی کاروائیاں بھی کی گئی ہیں جن میں متعدد شدت پسند جو کمانڈر ہیں ان کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں. تاہم فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں کہ ڈرون حملے پاکستانی حدود میں ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ نہ تو اس تمام کاروائی کے دوران پاکستانی حدود کی کوئی فضائی خلاف ورزی کی گئی اور نہ ہی کوئی ڈرون حملہ پاکستانی حدود میں ہوا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ جب افغانستان گئے تھے تو اس کے بعد جو وہاں ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اس تناظر میں افغانستان فوج اور وہاں افغانستان میں تعینات ریزولوٹ سپورٹ مشن اور پاکستانی افواج کے درمیان جو ہم مانگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستانی افواج اپنی جانب چوکس ہیں. یہاں یہ بات واضح ہے کہ جن علاقوں میں ڈرون حملوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پر جو پورس بارڈر ہے اور بہت سارے گاؤں میں سے کچھ علاقے پاکستان آتے ہوتے ہیں اور کچھ وہاں, تو اس بات کا تعین فوری طور پر مقامی لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ آیا ڈرون یا جو فضائی کاروائیوں میں جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ پاکستانی حدود میں تھیں یا نہیں. تاہم پاکستانی فوج نے اس بات کی تردید کی ہے کہ کوئی بھی ڈرون حملہ پاکستانی حدود میں ہوا ہو.
بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق جو بتا رہے تھے کہ پاک فوج کا کہنا ہے کہ کرم ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. ان کا کہنا تھا کہ کرم ایجنسی سے ملحقہ خوست اور پاکتیا میں ریزولوٹ سپورٹ مشن اور افغان فورسز نے آپریشن کیا. ادھر افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پاکتیا میں منگل کے صبح خود کش بمباروں اور مسلح جنگجوؤں کے پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر حملے میں صوبائی پولیس کے سربراہ سمیت کم از کم 52 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. محکمہ صحت کے عامہ کے عہدیدار ہدایت اللہ احمدی نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں. وزارت داخلہ نے ایک بیان میں بتایا کہ مرکزی شہر گردیز میں اس تربیتی مرکز کے قریب پہلے ایک خودکش بمبار نے بارودی مواد سے بھری گاڑی میں دھماکہ کیا جس کے بعد اسلحے سے لیس متعدد حملہ آوروں نے مرکز پر حملہ کر دیا. پاکستان نے افغانستان کے پکتیا صوبے کے شہر گردیز میں پولیس کے تربیتی مرکز پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان نے افغانستان کے صوبہ پکتیا میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے. افغان حکام کے مطابق خودکش کار بم حملے کے بعد مسلح حملہور پولیس کے تربیتی مرکز میں داخل ہو گئے. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے دفتر سے منگل کی سپہر جاری ہونے والے بیان میں صوبہ پکتیا کے شہر گردیز میں حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر افغان حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا. بیان میں ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس لعنت کے خاتمے کے لیے کوششیں اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کو بھی دہرایا گیا. صوبہ پکتیا میں حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. ادھر افغان صوبہ غزنی میں بھی پولیس کے ایک کمپاؤنڈ پر شدت پسندوں نے حملہ کیا جس میں متعدد افراد مارے گئے. یہ تازہ حملے ایسے وقت ہوئے جب ایک روز قبل ہی عمان کے دارالحکومت مسقط میں 4 ملکی اجلاس ہوا جس میں مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں امن کی راہ تلاش کرنے پر بات چیت کی گئی. اس 4 ملکی اجلاس میں افغانستان، امریکہ، چین اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی. جنوری 2016 میں قیام کے بعد سے اس 4 ملکی گروپ کا یہ 6ٹا اجلاس تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی عدالت عالیہ نے بلوچستان کی حکومت سے ہزارہ برادری کے لیے سیکیورٹی سے متعلق خطرات اور اس برادری کے لوگوں کو باقاعدہ ہدف بنا کر ہلاک کیے جانے کے بارے میں وضاحتیں طلب کر دی ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
عدالت عثمان نے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کی حکومت سے ہزارہ برادری کو ہدف بنا کر قتل کیے جانے کی وارداتوں کے بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقے علمدار روڈ اور ہزارہ ٹاؤن میں آباد ہزارہ برادری شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے، جو تقریباً گزشتہ دو دہائیوں سے مہلک حملوں اور ہدف بنا کر قتل کی وارداتوں کا شکار چلی آ رہی ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں کوئٹہ کے سول اسپتال کے باہر ہونے والے خودکش حملے سے متعلق معاملے کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ہزارہ برادری کے نمائندوں کی طرف سے دائر ایک درخواست کو زیر غور لاتے ہوئے بلوچستان حکومت سے اس برادری کے خلاف ہونے والے حملوں پر جواب طلب کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہزارہ برادری کو سلامتی کے سنگین خطرات لاحق ہیں اور حتیٰ کہ ایران جانے والے زائرین کو بھی دہشت گرد نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے، لہذا حکومت کو ہدایت کی جائے کہ وہ اس برادری کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدام کرے۔ حالیہ برسوں میں اس برادری پر کئی بڑے مہلک حملے ہو چکے ہیں، جن میں ایک ہی واقعے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے اور اس برادری کی طرف سے مرنے والوں کی لاشوں کو کئی روز تک سڑک پر رکھ کر احتجاج بھی کیا گیا۔ علاوہ ازیں ایسے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں جس میں ہزارہ برادری کے سبزی فروشوں کو اس وقت ہدف بنا کر قتل کر دیا گیا جب انہوں نے سامان کی خریداری کے لیے اپنے علاقوں سے باہر کا رخ کیا۔ تازہ ترین واقعہ رواں ماہ کے اوائل میں پیش آیا، جہاں کوئٹہ کے علاقے کاسی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سبزی منڈی جانے والے ہزارہ برادری کے افراد کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی فاطمہ عاطف ایک عرصے سے اپنی برادری کو درپیش سلامتی کے خطرات پر آواز بلند کرتی آ رہی ہیں۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سیکورٹی کے لیے کیے جانے والے اقدام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔
ٹیررسٹ ہوا سے تو نہیں آتے، یہ ایلین تو نہیں ہے نا، اسی ملک میں رہتے ہوئے وہ اپنی ساری پلاننگ کرتے ہیں، یقیناً کمیونیکیٹ بھی کرتے ہوں گے، تو یہ سارا جو ایجنسیاں ہیں یا جو جتنے بھی سیکورٹی کے ہمارے ادارے ہیں ان کو پکڑنے میں ناکام کیوں رہی ہیں اب تک؟ ان کو ان افیکٹو کرنے میں اپنا رول پلے کیوں نہیں کر رہے؟
بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہزارہ برادری کے لیے کیے جانے والے اقدام کی وجہ سے ماضی کی نسبت ان کے خلاف ہونے والے مہلک واقعات میں قابل ذکر کمی آئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہزارہ برادری کے علاقوں کے داخلی و خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے اور زیارات کے لیے جانے والے زائرین کو بھی ایران کی سرحد تک پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی حفاظت میں لے جایا اور واپس لایا جاتا ہے۔
انڈیویجول سپاٹک ٹارگٹ کلنگ، جس میں یہ اگر کہیں آ رہے ہوں تو یہ ان کو ریکانیسنس کر لیتے ہیں، اور سافٹ ٹارگٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ عام آدمی بیچارہ جب کسی گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو یہ آتے ہیں۔ اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہم کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، جو جو انفارمیشن آتی ہیں ظاہر ہے اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں۔
تاہم فاطمہ عاطف کا کہنا ہے کہ ہزارہ برادری اسی وقت خود کو محفوظ تصور کرے گی جب وہ پہلے کی طرح آزادانہ نقل و حرکت کر سکے گی۔
ہمارا اعتماد سیکیورٹی کے حساب سے اسی وقت ریسٹور ہوگا جب یہ جو ہر مہینے ہمیں لاشوں کے تحفے ملتے ہیں یہ ملنا بند ہو جائیں گے، اور ہم آزادی سے اپنے شہر میں گھوم پھر سکیں گے، بالکل پہلے کی طرح تجارت کر سکیں گے۔ بیچارے ویجیٹیبل سیلرز کی شامت آئی ہوئی ہے، ہر دفعہ ان غریبوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر دن میں کما کر گھر نہ لے کر جائے تو رات ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ ان ویجیٹیبل سیلرز سے ان دہشت گردوں کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یا جو ایک پیسفل کمیونٹی ہے ہزارہ، ان کو مار کر ان کو کیا ملنا ہے؟
صوبائی حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ وہ ہزارہ برادری کی تشویش اور تحفظات سے آگاہ ہیں اور بلوچستان حکومت اس برادری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کو یقینی بنائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ لاپتہ ہونے والے ایک ترک جوڑے کو عدالتی حکم کے باوجود ملک بدر کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ عدالت عالیہ نے حکم دے رکھا تھا کہ پاک ترک اسکول اور کالجز سے وابستہ ترک باشندوں کو ملک بدر نہ کیا جائے، لیکن گزشتہ ماہ لاہور کے علاقے بابرا ٹاؤن سے ترک شہری محسود کاجماس اور ان کی اہلیہ دو بیٹیوں سمیت اچانک لاپتہ ہو گئے تھے، اور حال ہی میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ انہیں ترک پولیس کے مبینہ طور پر اسلام آباد آنے والے خصوصی اہلکاروں کے حوالے کر کے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس جوڑے کی بیٹیوں کے حوالے سے یہ خبریں ذرائع ابلاغ میں گردش کرتی رہی ہیں۔ منگل کو درخواست گزار کی وکیل عاصمہ جہانگیر کا عدالت میں استدلال تھا کہ یہ ملک بدری عدالتی حکم کے خلاف ہے، لہذا یہ توہین عدالت کا معاملہ بنتا ہے۔ اس پر عدالت عالیہ نے سیکرٹری داخلہ کو نوٹسز جاری کر دیے، جبکہ سول ایویشن اتھارٹی سے ترک جوڑی کی اسلام آباد سے ترکی منتقلی کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ گزشتہ روز مسقط میں افغانستان میں قیام امن کے لیے چار ملکی فورم کے اجلاس کے بعد اب توجہ افغان صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان کی جانب مرکوز ہو گئی ہے۔ اس بارے میں شہناز نفیس کی ایک رپورٹ۔
گزشتہ روز مسقط میں افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے چار ملکی اجلاس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں، اس بارے میں نہ تو پاکستان، امریکہ، افغانستان اور چین پر مشتمل اس گروپ نے اور نہ ہی کسی رکن ممالک کے نمائندے نے کچھ کہا ہے۔ افغانستان کی جانب سے اس گروپ کے ضابطۂ کار میں یہ شرط شامل تھی کہ ہر قسم کی پیش رفت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ پاکستان اس چار ملکی اجلاس میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اجلاس کے بعد بظاہر اس خاموشی کے بارے میں پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید کا کہنا تھا۔
گہرا سوال ہے آپ کا، اس میں دو تین وجوہات ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی اگر اس کا نیگیٹو پہلو سوچے کہ اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہی نہیں ہے، اس لیے تمام فریق خاموش ہیں کہ جب پیش رفت نہیں ہوئی تو ہم کیا بولیں۔ میں اس میں سے مثبت پہلو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نکات کے اوپر ان کا اتفاق ہو سکتا ہے، کچھ کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مزید اس سے بات چیت کی ضرورت ہے اپنا لب کشائی کرنے سے پہلے۔ اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کا موقف سنا، اس کو وہ مزید اس کو ایویلویٹ کریں گے، اس کے اوپر اپنی رائے قائم کریں گے، اور غالباً اس کے بعد ایک فالو اپ کے طور پر مزید ہم ان کا میٹنگ کی توقع کرتے ہیں، جس کے بعد یقینی طور پر کوئی رد عمل دونوں طرف سے سامنے، جو ان کا موقف ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو میرے خیال میں اس میں اخبار کا پہلو زیادہ ہے اور منفی پہلو کم ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے موقف سے اتفاق رائے نہیں کر پائے، اور وہ اپنے گھریلو جو ان کے جو ہیں افراد، ان کے ساتھ مزید گفتگو بات چیت کرنے کے بعد پھر اس کا کوئی فردر سیشن ہے وہ اناؤنس کریں گے۔ چاروں پاور اور باقی جو ممبر ممالک ہیں وہ سب اس پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں، تو اب صرف اس کا جو طریقہ کار ہے اور جو اقدامات ہیں اس کے اوپر جو مختلف فریق ہیں ان کی جو رائے ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور سونر اور لیٹر یہ انیویٹیبل ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ اس کو کرنا ہی پڑے گا۔
افغان صدر غنی، ان کا دورہ بھی متوقع ہے پاکستان کا، اس سے کیا توقعات جو ہیں وہ وابستہ کی جا سکتی ہے آپ کی نظر میں؟
اگر تو ہم ماضی کی تاریخ دیکھیں تو بہت سارے دورے کرنے کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن اب چونکہ ایک روشنی کی کرن ہمارے سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر پاکستان آ رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے مثبت کوئی راہ دکھائی دیتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسی میں سے کوئی بہتری کا امکان جو ہے ہمارے سامنے۔
زبیر شفیقی صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ افغان صدر غنی جو ہیں وہ بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، ان کے اس دورے سے افغانستان میں کیا توقعات جو ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں؟
مختلف نظریات ہیں، اس میں توقعات بھی ہیں اور ایسے تشویش اور سوالات بھی کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مقدمات کے بغیر پھر دوستی کا یہ لائن اچھے نتائج کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک دلیل یہ بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان سابق صدر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ 20 مرتبہ پاکستان گیا، اور اس کا سب جو بات چیت اور مذاکرات کا بے نتیجہ رہا۔ صدر غنی کا یہ سفر بھی کوئی نتیجہ اس کا ممکن نہیں نظر بھی ہے، اور افغان میڈیا میں اور افغان سیاسیوں کے درمیان یہ توقعات بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ دوستی کے بغیر یہ وضعیت سے نہیں چل رہا، اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔
بہت شکریہ زبیر شفیقی صاحب، تھینک یو سو مچ۔
اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں 151 ووٹ حاصل کر کے پاکستان چوتھی بار ایشیا بین القائل ریجن سے انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہوا ہے۔ شہناز عزیز کی رپورٹ۔
بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی سنگیت سوم کی جانب سے تاج محل کو غداروں کا تعمیر کردہ اور بھارتی ثقافت پر ایک بدنما داغ قرار دینے سے پیدا شدہ تنازع کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے تاریخی ورثے کا دفاع کیا اور کہا کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اسے اپنی وراثتوں پر فخر نہ ہو۔ انہوں نے نئی دہلی میں ایک تقریب میں بولتے ہوئے کہا،
ساتھیو کوئی بھی دیش وکاس کی کتنی ہی چیشٹا کرے، کتنا ہی پریتن کرے، لیکن وہ تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ اپنے اتہاس، اپنی وراثت، اپنی سنسکرتی، اپنی اجول پرمپرائیں، ان کے پرتی اگر وہ گرو کرنا نہیں جانتا ہے۔
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی تاج محل کا دفاع کیا اور کہا کہ مغلوں کی یہ وراثت قطعی طور پر ہندوستانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تاج محل کو کس نے اور کیوں بنوایا، اس کی تعمیر بھارتی مزدوروں کے خون پسینے سے ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 26 اکتوبر کو آگرہ جائیں گے اور تاج محل اور آثار قدیمہ کی دیگر عمارتوں کے درشن کریں گے۔ آدتیہ ناتھ نے مزید کہا کہ تاج محل ایک عالمی سطح کی یادگار ہے، وہ ایک سیاحتی مقام ہے اور یو پی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیاحوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرے۔ اس سلسلے میں 370 کروڑ روپے کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے اور وہ 26 اکتوبر کو آگرہ جا کر ذاتی طور پر ان منصوبوں کا جائزہ لیں گے۔ جبکہ اتر پردیش کے محکمہ سیاحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار اونیش اوستھی نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ آگرہ کے لیے 175 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ سنگیت سوم کے متنازع بیان سے ہونے والی بدنامی کے ازالے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو بیانات دینے پڑے۔ دریاسنا اتر پردیش کے سابق وزیر اور سماجوادی پارٹی کے لیڈر محمد اعظم خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صرف تاج محل ہی نہیں بلکہ راشٹرپتی بھون، قطب مینار اور لال قلعہ کو بھی منہدم کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ بقول ان کے یہ عمارتیں بھی غلامی کی نشانی ہیں۔ سنگیت سوم کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا گیا اور بی جے پی نے خود کو ان کے بیان سے الگ کر لیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے تاج محل کے ایک تنازع کے حوالے سے بیان پر، یہ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ تھی۔ سہیل انجم کا کہنا ہے کہ بھارتی صوبے جھارکھنڈ میں 11 سالہ بچی اس وقت بھوک سے ہلاک ہو گئی جب اس کے خاندان کو کم نرخوں پر دیا جانے والا راشن بند کر دیا گیا۔
بیشتر بچوں کے لیے تہواروں پر اسکولوں کی تعطیل خوشی اور پڑھائی سے کچھ دنوں کے لیے راحت کا سامان لے کر آتی ہے، لیکن جھارکھنڈ کے سمڈیگا ضلع کی 11 سالہ سنتوشی کماری کے لیے اسکول کی تعطیل بھکمری بن کر آئی۔ وہ اسکول میں دوپہر کو ملنے والے کھانے یعنی مڈ ڈے میل پر گزارا کرتی تھی، مگر ہندوؤں کے تہوار درگا پوجا کی چھٹی کے دوران اسے کھانا نہیں ملا اور اس نے بھوک کے سبب 28 ستمبر کو دم توڑ دیا۔ بتا جاتا ہے کہ انتظامیہ نے رعایتی سطح پر فروخت کیا جانے والا غلہ اس کے گھر دینا بند کر دیا تھا۔ ضلع حکام نے اپنی رپورٹ میں اس کی موت کی وجہ ملیریا بتایا ہے، لیکن اس کے گھر والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کھانا مانگتے مانگتے مر گئی۔ اس کی موت کا انکشاف ایک غیر سرکاری تنظیم نے کیا۔ سنتوشی کے اہل خانہ انتہائی افلاس کے شکار ہیں اور نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کے تحت اناج حاصل کرنے کے مجاز ہیں۔ اس کا باپ ذہنی مریض ہے اور بہن اور ماں مزدوری کر کے یومیہ 80-90 روپے کماتے ہیں۔ سنتوشی کی ماں کوئلی دیوی نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غلے کی سرکاری دکان نے راشن کی فہرست سے اس کا نام نکال دیا ہے۔ دکاندار نے آدھار نمبر کا مطالبہ کیا جو اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس نے اس ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے کہ جس نے اپنے راشن کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک نہیں کرایا ہے اسے راشن نہیں ملے گا، سنتوشی کے گھر والوں کو راشن دینا بند کر دیا۔ سنتوشی کی ماں کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی بیٹی کھانا مانگتے مانگتے مر گئی۔ گھر کے کسی بھی فرد نے چار پانچ دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ رگھوبر داس نے اس واقعہ کی رپورٹ طلب کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے جھارکھنڈ میں ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست کے سول سپلائی وزیر سرجو رائے کے مطابق جن لوگوں کے راشن کارڈ آدھار سے لنک نہیں ہیں ان کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ خیال ہے کہ واشنگٹن کے ایک ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 12 اکتوبر کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ بھارت بھکمری کے سنگین مسئلے سے دوچار ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے امیگرنٹ ویزا پروگرام کے لیے جو گرین کارڈ لاٹری کے نام سے اپنی پہچان رکھتا ہے، درخواست دینے کا آغاز 18 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ امریکی گرین کارڈ حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو لازمی طور پر اپنی درخواستیں 18 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان جمع کرانی ہوں گی۔ دراصل اس سے پہلے درخواستوں کی رجسٹریشن 3 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، لیکن 3 سے 10 اکتوبر کے درمیان داخل کرائی جانے والی درخواستیں تکنیکی خرابی کے باعث ضائع ہو گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 3 سے 10 اکتوبر کے دوران جمع کرائی گئی درخواستیں اب قابل عمل نہیں رہیں اور انہیں پروگرام میں سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران درخواست دینے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی درخواستیں دوبارہ جمع کرائیں، اسے دوہری درخواست تصور نہیں کیا جائے گا۔ تاہم محکمہ خارجہ نے واضح کیا کہ ایک سے زائد درخواست دینے والے گرین کارڈ لاٹری کے نام کے نااہل تصور ہوں گے۔ کرکوک میں عراقی اور کرد فورسز کے درمیان جاری تنازع پر امریکہ کو سخت تشویش ہے اور اس نے فریقین سے صبر و تحمل کی اپیل کی ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں امریکی محکمہ دفاع میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
شمالی عراق میں امریکہ کے دو قریبی اتحادی فریقوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع نے امریکہ کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ کرکوک میں داعش کے انخلا کے بعد عراقی سیکورٹی فورسز اور کرد فورسز کے درمیان آپس میں لڑائی چھڑ گئی ہے۔ عراق میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کے مطابق اتوار کو کرکوک کے جنوب میں ایرانی زیر حمایت فوجی دستوں نے چند کلومیٹر دور پسپائی اختیار کی ہے اور اس کے بعد عراقی فورسز مزید اندر آ گئی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کرد پیشمرگہ اور عراقی فورسز کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ ادھر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراق کے دستوں نے پرامن طور پر کرکوک کے ون ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان میجر ایڈرین رینکی گولوے کا کہنا ہے،
As Iraqi security forces have advanced, we've seen a coordinated movement of Peshmerga withdraw from those areas.
جیسے جیسے عراقی سیکورٹی فورسز پیش رفت کر رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کرد پیشمرگہ فورسز وہ علاقے خالی کر رہی ہیں۔ اس صبح تھوڑی سی فائرنگ ہوئی، مگر اسے اکا دکا واقعہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ عراقی فوجی گاڑیوں نے شہر میں چکر بھی لگائے ہیں اور امریکی حکام امن کی اپیل کر رہے ہیں۔ امریکہ دونوں فریقوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ باہمی طور پر امن و آشتی کا مظاہرہ کریں اور اپنی توجہ داعش سے نجات حاصل کرنے پر مرکوز کریں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، ہم کسی بھی ایک فریق کی حمایت نہیں کرتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ کرکوک میں امریکہ نے عراقی فورسز کی حمایت بھی کی ہے اور کرد پیشمرگہ فورسز کی تربیت بھی۔ دونوں کو امریکی فوج نے مسلح کیا ہے اور دونوں کو داعش کے خلاف لڑنے کی تربیت دی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں امریکہ کسی ایک فریق کے حق میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ماہر مائیکل او ہین لون کا کہنا ہے، میرے خیال میں ہم نے دباؤ میں آ کر جو وعدے کیے تھے ان کا یہ لوگ احترام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ اپنی بقا کے لیے جنگ کر رہے تھے اور اب یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کا فائدہ ایران اٹھا رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے امریکی افواج کی موجودگی اس علاقے میں کم ہوتی جائے گی، ایرانی زیر حمایت فورسز طاقت پکڑتی جائیں گی۔ ایران نے ان فورسز کے ساتھ مل کر داعش کو علاقے سے بھگانے میں ایک فعال کردار ادا کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1۔ بچنے والا ہے۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر مشا ڈوبنسکی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔